أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي عبد الله عليه أفضل الصلوات والسلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه. أما الأولى فالصدق، فلا يخرجن من فيك كذبة أبدا. والثانية الورع، ولا تجترئ على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله تعالى. يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة. والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف. وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبها هما، وعليك بالسواك عند كل وضوء، وعليك بمحاسن الأخلاق فارتكبها، ومساوي الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. كتاب شریف تحف العقول میں بہت نادر قسم کی روایات جمع کی گئی ہیں. ان روایات میں سے ایک روایت حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے بعنوان نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے نام. دیکھیے، وصیت اس پیغام کو کہا جاتا ہے کہ جب وصیت کرنے والا کسی کے لیے جو بات اور جو پیغام اہم سمجھے اس کو بطور وصیت مقرر فرما دیتا ہے. یہاں پر وصیت کرنے والے نبی مکرم اسلام ہیں، اور جن کے لیے وصیتیں بتائی گئی ہیں وہ نفس نبی اکرم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. موسی اور موصلہ وصیت کرنے والا اور جس کے لیے وصیت کی جائے, یہ دونوں بھی بہت اہم ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کسی کو کوئی وصیت کرے اور وہ بھی علی جیسی شخصیت کو, تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو تکامل تک پہنچانے میں, انسان کو قرب خدا تک پہنچانے میں, انسان کو مقصد تخلیق سے قریب کرنے میں کتنی اہمیت رکھتی ہوں گی. اگرچہ کہ اس وصیت کے الفاظ بہت, میں نے آپ کی خدمت میں پوری تلاوت کی, الفاظ کافی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں جب بیان کروں گا تو ان تمام کی تشریح ممکن میرے لیے نہیں ہوگی. البتہ میں یہ کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک لفظی ترجمے کے حد تک وہ تمام وصیت آ جائے, اس کے بعد پھر جو جہاں تک ہم پہنچ سکیں وہاں تک اس سلسلے کلام کو جاری رکھیں گے. حضرت نے, حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سمعت ابا عبداللہ یقول کان فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام, پیغمبر اکرم کی وصیت جو علی کے نام لکھی گئی ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں. یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں, ان قال, یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا, یا علی اوصیک فی نفسک بخصال فاحفظها عنی, اے علی میں ایسی خصلتیں تمہیں بیان کروں گا, خصلت یعنی انسان کے نفس میں پائی جانے والی وہ خصوصیت کو خصلت کہتے ہیں, ایسی خصلتیں میں تمہیں بیان کروں گا کہ ان کو اپنے پلو میں باندھ کے رکھیے, فحفظها عنی, یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ بھول جائیں, اس کو محفوظ رکھیں اپنے پاس, فحفظها عنی. پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا, پروردگارا ان وصیتوں کو محفوظ رکھنے میں علی کی مدد فرما. معلوم ہوتا ہے بہت اہم باتیں ہیں, اس لیے دعا بھی کی خدا, یعنی پیغمبر نے دعا کی کہ پروردگارا علی کی مدد فرما ان وصیتوں کو محفوظ رکھنے میں. اس کے بعد فرمایا کہ الاولى فالصدق, وہ خصلتیں کہ جن کی میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں ان میں سب سے پہلی خصلت سچائی ہے, سچائی. ولا یخرجن من فیک کذبۃ ابدا, دیکھو علی آپ کے منہ سے کسی صورت میں بھی کوئی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, کسی صورت میں بھی, نہ مذاق میں, نہ بھولے سے, ہاں نہ جان بوجھ کر, نہ کسی چھوٹی بات میں, نہ کسی بڑی بات میں, نہ کسی قومی معاملے میں, نہ کسی شخصی امر میں, نہ کسی مشکل میں, نہ کسی سہولت میں, نہ کسی کے نقصان میں, نہ کسی کے نفع میں, جھوٹ آپ کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے. والثانیہ, دوسری خصلت کہ جسے محفوظ رکھنی ہے, الورع, ورع یعنی پروردگار عالم کی عظمت کا احساس رکھتے ہوئے جو پاکیزگی انسان کو حاصل کرنی چاہیے اس پاکیزگی کو ورع کہتے ہیں. ورع, ولا تشتر علی خیانت ابدا, دیکھو علی کسی بھی قسم کی خیانت کے ارتکاب کی جرأت پیدا نہ کر لو. اچھا کبھی کبھی انسان جری ہو جاتا ہے, جرأت پیدا کرتا ہے, خیانت کر لیتا ہے. خیانت کی قسمیں ہیں, مال میں خیانت, اسرار میں خیانت, آنکھوں کی خیانت, کانوں کی خیانت, اسرار اور زبان کی خیانت, قومی معاملات میں خیانت, حکومت میں خیانت, طرح طرح کی خیانتیں ہیں, ان تمام خیانتوں کی طرف اشارہ ہے. ولا تجترئ علی خیانت ابدا, کوئی بھی خیانت تمہارے سامنے آ جائے تو تم میں اس خیانت کے ارتکاب کے لیے کوئی شجاعت نہیں ہونی چاہیے. ارتکاب خیانت کے وقت انسان کو بزدل ہونا چاہیے, ڈرپوک ہونا چاہیے کہ کہیں مجھ سے خیانت سرزد نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ خیانت کا مد مقابل جو لفظ ہے وہ ہے امانت. امانت داری کی ضد کو خیانت کہتے ہیں, خیانت کی ضد امانت داری ہے. جو چیز آپ کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہے اس کو اسی میں استعمال کرو. آنکھیں خدا کی نعمت ہیں, خدا نے ان امانتوں کو, آنکھوں کو انسان کو دیا ہے تاکہ ان کو ان مقامات میں استعمال کریں کہ جہاں پر انہیں استعمال کرنا چاہیے. ان کے خلاف اگر استعمال کریں تو خیانت ہے. جس طرح سے اگر کسی کا کوئی مال آپ کے پاس رکھا جائے اس کو خلاف, یعنی اس مالک کی مرضی کے خلاف میں اگر استعمال کرے تو وہ خیانت ہے. جس طرح سے آپ کے پاس کوئی راز, کوئی سر کسی انسان کا معلوم ہے, اسے آپ کے حد تک رہنا چاہیے, آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس سر کو لے جا کے کسی نامحرم کے سامنے کھول دیں تو یہ خیانت ہے. اسی طرح سے قومی معاملات میں خیانتیں ہوتی ہیں. بہت سارے قومی معاملات ہیں کہ ان کو اپنے حد تک رکھنا ہوتا ہے, ان کو آؤٹ کر دینا خیانت ہے. تو کسی بھی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہ کریں. انشاءاللہ ان کی تفصیلات ان کی طرف میں اشارہ کروں گا بعد میں. الثالثۃ الخوف من اللہ عز وجل, تیسری چیز, پروردگار عالم تمہارا خالق, تمہارا حاکم اور تمہارا نگراں ہے. کوئی حرکت انسان کی ایسی نہیں ہے کہ خدا کی نظر سے پوشیدہ رہے, اور کوئی حرکت ایسی نہیں ہے کہ اس پر خدا حساب کتاب نہ رکھے. لہذا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے تمام کام خدا کے سامنے ہیں. اگر یہ احساس رہے تو خود بخود خوف خدا انسان کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے, والخوف من اللہ عز ذکروہ, اور یہ خوف اس حد تک ہونا چاہیے, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, تم اتنی بلندی تک آ جاؤ کہ کأنک تراہ, اس بلندی پہ پہنچو علی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا ہو تو وہ شرارت نہیں کر سکتا ہے ان کے ہوتے ہوئے, اور جب اس نے احساس کیا کہ میں اکیلا ہوں, خلوت میں ہوں, تو وہ شرارت کرنے کی جرات کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے انسان اگر یہ احساس کرے کہ میں ہوں اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے, تو انسان سے طرح طرح کی معصیتیں سرزد ہو جاتی ہیں. لیکن اگر انسان اس حد تک پہنچ جائے, اتنی بلندی تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے ہر عمل میں خدا کو دیکھے, پھر ممکن نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو. اس پر بھی انشاءاللہ بحث بعد میں ہو جائے گی. والرابعہ کثرت البکا من خشیت اللہ تعالی, چوتھی چیز, خشیت خداوندی میں گریہ کر لینا. جتنا زیادہ ہو سکے خوف خدا سے گریہ کر لو. یہ خوف خدا سے گریہ کیا چیز ہے؟ خوف خدا سے گریہ سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی ربوبیت کے عظمت کو ادراک کرے اور اپنی بندگی اور عبودیت کا احساس رکھے کہ میں اس کا بندہ ہوں, وہ میرا رب ہے, اور اس نے مجھ سے کچھ چاہا ہے جسے میں پورا نہیں کر سکتا ہوں, اور جو کر رہا ہوں یہ اس کی عبودیت کے لیے لائق نہیں ہے. اگر یہ احساس ہو تو انسان خود بخود گریہ کر لیتا ہے بندگی کے لیے. ما عبدنا کا حق عبادتک, پروردگارا جس طرح تمہاری بندگی کرنی چاہیے اس طرح کی بندگی ہم سے نہ ہو سکی. یہ یاد رکھیں کہ انسان جتنی بلندیوں تک پہنچتا جائے گا اسی حساب سے اس کے اندر بندگی کا احساس زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. اور جتنا انسان چھوٹا رہے گا اسی حساب سے وہ خیال کرتا ہے کہ مثلا میں نے بہت تیر مارا ہے. فرض کر لیں کہ ماہ رمضان میں توفیق حاصل ہو گئی تہجد پڑھنے کی, تہجد پڑھ لیا مثلا, اس نے خیال کیا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن بندگان الہی اپنی پوری عمر میں راتوں کو عبادت کرتے رہے اور اس کے بعد بھی کہتے رہے کہ ما عبدنا کا حق ہم عبادتک, خدایا جس طرح سے بندگی ادا کرنی چاہیے وہ مجھ سے نہ ہو سکی. تو یہ اگر احساس پیدا ہو جائے تو خود بخود خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے, انسان گریہ کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ احساس ہی پیدا نہ ہو تو کیا گریہ کرے گا, گریہ انسان کو پیدا ہی نہیں ہو جاتا ہے. سو وسادسہ والخامسہ بذلک مالک ودمک دون دینک, پانچویں خصلت کہ جسے تمہیں محفوظ رکھنی ہے اپنے مال کو دین کی حفاظت کے لیے خرچ کرو, یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی دین کے لیے خرچ کرو, دین کے لیے. اور بس مال خرچ کرنے کا مقام آ جائے تو کہیں اور اگر خرچ کرنا ہو تو سوچو کہ یہاں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن اگر دین پر خرچ کرنے کا مقام آ جائے تو وہاں پر نہ سوچو, اس لیے کہ مال اسی لیے ہے کہ وہ دین کے لیے خرچ کر دیا جائے. جان اگر جاتی ہے تو ہزار بار سوچو کہ جان جائے یا نہ جائے, لیکن اگر راہ خدا میں جاتی ہے تو سجدہ شکر بجا لاؤ. اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام, محمد و آل محمد, ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے, اور ایسے ایسے کارنامے کہ اگر علی نہ ہوتے تو شاید دامن اسلام میں کوئی ایسا سورما نہیں تھا کہ جو اس میدان کو سر کرتا, خیبر میں, خندق میں, احد میں, بڑے بڑے کارنامے علی نے انجام دیے. اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو قدم قدم پر امیر المومنین آپ کو نظر آ جاتے ہیں, قدم قدم پر. کوئی معرکہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں بنیادی کردار حضرت امیر المومنین نے ادا نہ کیا ہو, کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے. شب ہجرت کا تذکرہ سن لیں تو اہم کردار علی کا ہے, خندق کا تذکرہ سن لیں تو اہم کردار علی کا ہے, خیبر کا تذکرہ سن لیں تو اہم کردار علی کا ہے, اور جناب وہ مشرکین کے ساتھ جو صلح ہو گئی اس کا تذکرہ اگر آپ کریں تو اہم کردار امیر المومنین کا ہے. ہر مقام پر علی کا ایک اہم کردار ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں پر علی کو سجدہ شکر کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے, مگر دو مقامات پر. ایک وہ مقام کہ جہاں پر امیر المومنین پیغمبر کے لیے فدیہ واقع ہو رہے تھے اور ان کی پیغمبر کی جان بچا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا موقع آیا تھا شب ہجرت. وہاں پر جب پیغمبر نے حضرت امیر سے کہا کہ علی تمہیں میرے بستر پہ سونا ہے اور مجھے آج کی شب ہجرت کرنی ہے, حضرت امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں, ہاکذا وعدنی ربی, میرا رب نے مجھ سے اسی طرح وعدہ کیا ہے. تو حضرت امیر المومنین نے سجدہ شکر بجا لایا کہ یہ جان اگر اس راہ میں خدا کو میں دے دیتا ہوں کہ اس میری یعنی جان خدا کو دینے کی وجہ سے رسول بچ جاتے ہیں تو یہ مقام سجدہ شکر ہے. یہ ایک مقام. اور دوسرا, 19 رمضان کو جب حالت نماز میں سر مبارک پر ضربت پڑ گئی تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کتنے معرکے حضرت علی نے سر کیے تھے, کہیں پر نہیں فرمایا تھا کہ میں کامیاب ہوا, لیکن آخری کامیابی حضرت علی کی نظر میں یہ ہے کہ جان خدا کو, جان آفرین کو دے دی جائے اطاعت کی حالت میں, حالت اطاعت میں جان دے دی جائے تو یہ کامیابی ہے. وہ وصیت جو پیغمبر نے حضرت امیر کو فرمایا تھا کہ علی تمہارا مال اور تمہاری جان تمہارے دین کے لیے خرچ ہونے چاہیے, وہ حضرت امیر المومنین نے پورا کر دیا. اس کے بعد والسادسہ الاخذ بسنتی فی صلاتی وصومی وصدقتی. علی میری نماز میں میرے روزے میں اور میرے واجبات مالی کے ادا کرنے میں جو سنت ہے میری, نماز میں میری سنت, روزے میں میری سنت, واجبات مالی میں میری سنت, جو میری سنت ہے اس کو تھام لو. مطلب یہ ہوا کہ میری نمازوں کو دیکھو کس طرح کی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کو میں کتنی اہمیت دیتا ہوں, میرے روزوں کو دیکھو کس طرح سے میں روزے رکھتا ہوں اور کتنی میں اہمیت دیتا ہوں, اور میرے واجبات مالی کو دیکھو کہ میں کس طرح سے مال خرچ کرتا ہوں اور کتنی اہمیت دیتا ہوں. تو اسی حساب سے تمہیں بھی چلنا ہے, یعنی جو میرا طریقہ ہے اسی طریقے کو اختیار کر لو. وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَكْعَةً. اما نمازیں میری سنت کے مطابق جو نمازیں ہیں وہ نمازیں 50 رکعتیں ہیں. یہاں ایک بحث ہے تھوڑی سی, آپ حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے میں زحمت دوں گا. یہ 50 رکعت حالانکہ روایات میں اور روایتیں ہیں ہمارے پاس, ان میں آیا ہے کہ 51 رکعت. شیعوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھیں گے. یہ 51 رکعتیں 17 رکعتیں واجب نمازوں کی ہے, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, 10 اور مغرب کی 3 اور عشاء کی 4, یہ 7, 10 اور 7 17 رکعتیں. یہ 17 رکعتیں واجب نمازیں ہیں. ان 17 رکعتوں کے ڈبل نوافل ہیں. ظہر کی 4 رکعت نوافل ہیں, عصر کی 4 رکعت ہیں 16, مغرب کی 2 ظہر کے 8 رکعتیں ہیں اور عصر کے 8 رکعتیں ہیں, 8 × 2 = 16 اور مغرب کی 4 رکعتیں ہیں, 16 × 4 = 20 اور فجر کی 2 رکعت ہے 22, نافلہ شب 8 رکعت 22 × 8 = 30 اور بالے عشاء کی 2 رکعت 1 رکعت ہے. تو ان تمام 9 رکعتوں کو اگر ملائیں تو جتنی 17 رکعتیں واجب ہیں اور 17 رکعت کے ڈبل نوافل ہیں, مجموعہ ان کا بنتا ہے 51 رکعت. لیکن اس روایت میں آیا ہے فل خمسون رکعت. میری سنت کے مطابق نمازیں 50 رکعت ہیں. یہ 50 ان 51 کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. ان روایات میں, دیگر روایات میں 51 رکعت کا تذکرہ ہے, یہاں پر 50. یہ کس طرح سے اس کو حل کر دیا جائے؟ میں نے جو ڈھونڈا تو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب چہل حدیث, اس میں حدیث نمبر 29, آپ حضرات کے لیے اگر اویلیبل ہے تو اس کتاب کو دیکھیں جا کر, اسی روایت کو اس نے محل بحث قرار دیا ہے. وہاں پر انہوں نے بحث کی ہے, انہوں نے ایک نقطہ بتا دیا ہے بہت دقیق اور بہت خوبصورت, اس سے یہ مشکل حل ہو جاتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عشاء کی جو بیٹھ کے 2 رکعتیں ہیں وہ 2 رکعت 1 رکعت کے حکم میں ہیں. یہ 1 رکعت نماز در حقیقت نماز شب میں جو نماز وتر ہے اس کا بدل ہے, اس کا عوض ہے. کہ اگر کوئی شخص نماز عشاء کی یہ 2 رکعتیں بیٹھ کے اگر پڑھے جو کہ حقیقت میں 1 رکعت کے حکم میں ہیں اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے لیے نماز وتر کا ثواب لکھا جاتا ہے. نماز شب میں جو نماز وتر ہے اس کا ثواب اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے, گویا اس نے نماز وتر کو پہلے بجا لایا ہے. غور کیا آپ نے, یہ در حقیقت نماز وتر کا بدلہ ہے, اس کا عوض ہے. اگر اس نماز وتر کو پڑھنے کی فرصت نہ ملی اور اس کی موت واقع ہو جائے تو, لیکن اگر وہ زندہ رہا تو نماز وتر ہی پڑھنی ہے. اس لیے اس روایت میں 50 کا تذکرہ ہے اس عوض کے حساب سے, اور جن روایات میں 51 کا تذکرہ ہے ان روایات میں اس لحاظ سے 51 کہا گیا ہے کہ اگر وہ زندہ رہا اور نماز وتر تک رہا تو یہ نماز بھی اس نے پڑھ لی اور وہ نماز بھی پڑھ لی, یہ ایک رکعت وہ ایک رکعت, مجموعہ بن جاتا ہے 51, اس لحاظ سے 51 کا تذکرہ ہے. بہرحال تو واما الصلاۃ فالخمسون رکعہ واما الصوم فثلاثۃ ایام فی الشہر. اما روزوں میں میری سنت یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے میری سنت ہیں. وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ الخمیس فی اولہ والاربعاء فی وسطہ والخمیس فی آخرہ. مہینے کے پہلے جمعرات کو روزہ رکھنا ہے, درمیانی بدھ کو روزہ رکھنا ہے اور آخری جمعرات کو بھی روزہ رکھنا ہے. اس طرح سے ہر مہینے میں 3 روزے میری سنت ہیں. حضرت علی کو پیغمبر نے وصیت کی ہے کہ اس سنت کو بھی تھامے رہو. جس طرح سے نمازوں کی سنت کو تھامنا ہے, اس روزوں کی سنت کو بھی تھامے رہو. وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدُكَ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَصْرَفْتُ وَلَمْ تُصْرِفْ. اما صدقہ, راہ خدا میں مال خرچ کرنا, اس میں اتنا خرچ کر لو, راہ خدا میں اتنا خرچ کر لو کہ آپ کو ایسا لگے کہ میں نے زیادہ روی کی, یعنی جو حد اعتدال تک خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے بڑھ گیا, آپ کو ایسا لگے کہ میں نے زیادہ روی کی, حالانکہ وہ زیادہ روی نہیں ہے. اسے کہ راہ خدا میں اگر خرچ کر رہے ہو تو وہ جتنا بھی زیادہ خرچ کر لو زیادہ روی نہیں ہے. اس حد تک مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے پر اہمیت دو. یہاں کچھ چیزیں اب میں تفصیلات بتا دوں تو ٹائم لگتا ہے, لیکن پھر بھی ایک بعض روایات آپ کی خدمت میں اور کچھ قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم آپ جو کہ اس عالم طبیعت میں رہتے ہیں, طبیعی عالم میں ہمارا مزاج بھی طبیعی اور مادی بن گیا ہے, لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ پیسہ ہم اور دولت اکٹھی کریں گے ہم فائدے میں رہیں گے, ہماری طبیعت ایسی ہے. اور جتنی بھی دولت زیادہ بڑھتی جاتی ہے اس کی خواہش اور اس کی طلب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کمی ہونے کے بجائے, اور یہ خود ہمیں خدا کے راستے سے دور کرنے کا موجب ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, ان کے اموال سے صدقہ لے لو اور انہیں پاک کرو. غور کرو اس پر, ان سے صدقہ لے لو اور انہیں پاک کرو, مال کو پاک کرو نہیں ہے, خود انہیں پاک کرو. یہ عجیب قسم کے مطہرات میں سے ایک عجیب مطہر ہے, پاک کنندہ چیزوں میں سے ایک عجیب مطہر ہے کہ انسانوں کو پاک کرنے کے لیے ان سے صدقہ حاصل کر لو, صدقہ لے لو. پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کس طرح سے ان سے صدقہ لے لیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے. اس کا راز وہی ہے کہ انسان چونکہ محبت مال میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب اس سے واجبات مالی اور مستحبات مالی ان سے لیتے رہو گے تو اس مال کی محبت کے مقابلے میں خدا کی محبت ان کے دل میں جائے گزین ہوتی جائے گی, اور جیسے جیسے مال کی محبت کم ہوتی جائے گی آٹومیٹکلی اسی حساب سے خدا کی محبت بڑھتی جائے گی, اور جب خدا کی محبت بڑھ جائے گی تو یہی طہارت ہے, طہارت کوئی اور چیز نہیں ہے, یعنی محبت خدا کا دل میں پیدا ہو جانا یہی طہارت ہے. اچھا یہ ایک چیز. سورہ مبارکہ طلاق میں غالباً آیت نمبر 7 ہے, 8 ہے یا 9 ہے, ان میں سے کچھ ہے, شروع ہی کے آیات میں ہے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, جس کے لیے رزق کی تنگی پیدا ہو جائے, مال اور دولت کی کمی واقع ہو جائے, رزق میں کمی محسوس کرے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ, تو خدا نے جو عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دے دو, جتنا آپ کے پاس ہے اس میں سے راہ خدا میں دے دو. یہ ہے ایمان بالغیب. غور کریں, ورنہ ہم عادی طور پر ہم ایسے ہیں کہ مال کو جیسا جیسا جمع کرتے جائیں گے بڑھ جائے گا, شہود یہ ہے. لیکن غیب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ راہ خدا میں دیتے جاؤ تو تمہارے لیے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے مومنین ایسے ہیں کہ جن کے تجربے میں یہ بات آئی ہے. یہ چیز صرف کہنے سے اور سننے سے حاصل نہیں ہوتی ہے. آپ یقین کر لیں, پریکٹیکلی طور پہ, عملی طور پہ جس نے اس پر تجربہ کیا ہے وہ گواہی دے گا کہ جو راہ خدا میں صدقہ دے دیتا ہے, یعنی دوسروں کے اوپر مال خرچ کر دیتا ہے, اس کے مال میں کمی ہرگز واقع نہیں ہوتی ہے, بڑھ جاتا ہے مال, مال کم نہیں ہوتا ہے. تجربہ شاہد ہے اس کے اوپر. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اذا ملقتم فتاجر اللہ, اگر مالی کمزوری کے شکار ہو جاؤ تو تجارت خدا کے ساتھ کرو, لوگوں کے ساتھ نہ کرو. اذا ملقتم فتاجر اللہ, ملق کہتے ہیں یعنی مالی اعتبار سے مفلسی کی حالت کو, اگر تم میں مفلسی کی حالت پیدا ہو جائے تو فتاجر اللہ, تجارت خدا کے ساتھ کرو. یعنی کیا کرو, خدا کے وہ بندگان جو بے بضاعت ہیں ان پر خرچ کرو اور دیکھو کہ خدا اپنے خزانے غیب سے آپ کو کیا دیتا ہے. اذا ملقتم فتاجر اللہ. ایک اور روایت میں جو کہ وسائل الشیعہ میں ہیں, غالباً بحث زکوٰۃ میں, وسائل الشیعہ میں باب زکوٰۃ ہے, اس زکوٰۃ میں یہ روایت ہے کہ استنزل المعونۃ بالمعونۃ, پہلا معونہ حمزہ کے ساتھ ہے اور دوسرا عین کے ساتھ. استنزل المعونۃ بالمعونۃ, لوگوں کے اوپر خرچ کر کے اپنے خرچ کو خدا سے نازل کرو, یعنی اپنا خرچ خدا سے مانگو, اور یہ مانگنا اس صورت میں ہوگا کہ جو تمہارے پاس ہے اسے راہ خدا میں دے دو, بندگان خدا پر خرچ کر لو. یہ غیب ہے. دیکھیں یؤمنون بالغیب, جو مؤمنین بالغیب ہے وہ اس غیب پر ایمان رکھتے ہیں. شہود کے خلاف, شہود یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کریں, غیب یہ کہتا ہے کہ راہ خدا میں دے دیں. اور اسی چیز کو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اللہم صل علی محمد و آل محمد, لگے کہ آپ نے زیادہ روی کی ہے, حالانکہ وہ زیادہ روی نہیں ہے. یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کی اہمیت ہے, اس اہمیت کے پیش نظر پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین کو وصیت فرمائی ہے. وعلیک بصلاۃ اللیل, چار مرتبہ روایت میں صلوات پڑھیں بآواز بلند, اللہ محمد وعلی محمد, چار مرتبہ تکرارن پیغمبر نے فرمایا. اور کسی بات کے لیے پیغمبر تکرار کرے وہ بھی مسلسل معنی رکھتا ہے. پیغمبر کے کلمات میں کوئی جملہ اضافی نہیں ہوتا ہے, اور وہ بھی حضرت امیر المومنین کے لیے کوئی کہا ہو. چار بار تکراراً فرمایا ہے وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ, وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ, وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ, چار مرتبہ. معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ اللیل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان قرب خدا کو پا لیتا ہے, اور انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال نہیں ہے, کمال نہائی قرب خداوندی ہے. ایک مومن کے لیے معراج یہ ہے, اس کا معراج یہ ہے کہ خدا تک پہنچے, اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ صلاۃ اللیل ہے, نماز شب. اس لیے پیغمبر اکرم نے تاکیداً فرمایا ہے کہ وعلیک بصلاۃ اللیل, چار مرتبہ. اس کے بعد فرمایا وعلیک بصلاۃ بصلات الزوال، یہ بھی تاکیداً تین مرتبہ فرمایا کہ صلات زوال کی پابندی کر لینا۔ صلات زوال وہی صلات ہے کہ جسے قرآن مجید میں صلات وسطیٰ کی تعبیر آئی ہے، اور اس صلات وسطیٰ میں بھی علماء کے درمیان اختلاف نظر ہے کہ یہ صلات وسطیٰ کیا ہے، کہ جس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ بعض بزرگان کا خیال ہے کہ یہ نماز ظہر ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ نہیں، صلاۃ ظہر نہیں بلکہ نافلہ صلاۃ ظہر ہے، جو اول زوال کے ساتھ اسے مومن بجا لے آتا ہے۔ نافلہ صلاۃ ظہر یہ وہ صلاۃ الزوال ہے کہ جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس صلاۃ زوال کو، صلاۃ زوال کی پابندی کر لو۔ علیک بصلاۃ الزوال وعلیک بتلاوۃ القرآن علی کل حال، اور پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کر لو ہر حال میں۔ حال کبھی کبھی ہم انسانوں کے لیے ایسا حال پیدا ہو جاتا ہے کہ دل خدا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ہم تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن کبھی زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ ان میں یا حد سے زیادہ غم میں مبتلا ہوتا ہے انسان، یا حد سے زیادہ خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں انسان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ اسے تلاوت قرآن بھی کرنا ہے۔ اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں وعلیک بتلاوۃ القرآن علی کل حال، ہر حال میں تمہارے حالات جیسی بھی ہوں ہر حال میں تلاوت قرآن کی پابندی کر لینا، اس لیے کہ اسی قرآن مجید کے اندر انسان کے لیے انسان بننے کے اسباق موجود ہیں، ہدایات موجود ہیں۔ قرآن سے وابستگی کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو کشف کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کر سکتا ہے۔ برادران گرامی، اس زمانے میں ہمارے لیے ایک آفت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس راستے پہ ڈال دیا ہے جو مغربی دنیا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اور بہت کم ایسے خوش نصیب گھرانے ہیں کہ جن کا ماحول قرآنی ماحول ہے۔ ورنہ عمومی طور پر اسکولوں میں جاتے ہیں، جس حد تک اسکول میں پڑھاتے ہیں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے، قرآنی ماحول نہیں ہے۔ نتیجے میں یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا مزاج اسی طرح کا ہوتا ہے کہ جس طرح کا مزاج مغربی دنیا کے انسانوں کا ہے، یعنی مادی انسان بن جاتے ہیں، ٹوٹلی مادی انسان۔ ظاہر ہے ہم نے جب ان کے بچپنے میں ان کو جو غذا دی ہے، روحانی غذا، وہ اسکول کی صورت میں، ٹیوشن کی صورت میں، اور جو ماحول ہم نے فراہم کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے یہ بچہ۔ تو اس ماحول میں پل کے یہ بچہ الہی انسان تو نہیں ہو سکتا ہے۔ الہی انسان اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کے لیے ہم وہ ماحول فراہم کریں کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو کشف کرے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کشف کرے تو وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، اور کشف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مربوط کرے قرآن مجید سے۔ صرف تلاوت قرآن کی حد تک نہیں، بلکہ فہم قرآن اور عمل بقرآن کی حد تک۔ اور تلاوت قرآن چونکہ مقدمہ ہے فہم قرآن کے لیے، جب انسان تلاوت ہی نہ کرے تو اس قرآن مجید کے آیات میں غور کہاں سے کرے گا، اور جب غور ہی نہ کرے تو اس پر عمل کی نوبت کہاں سے آئے گی۔ لہذا یعنی تلاوت قرآن تمہید ہے فہم قرآن اور عمل بقرآن کے لیے۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں، یعنی تمام مسلم ممالک میں جو عمومی بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا راز یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، انسان قرآن سے دور ہوا ہے۔ اگر انسان قرآن سے وابستہ ہو جائے تو یہ انسان مادی انسان الہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا وعلیک بتلاوت القرآن علی کل حال، اس کے بعد وعلیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبہما، اور اپنی نماز میں رفع یدین کی پابندی کر لو، تکبیرۃ الاحرام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الصلاۃ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رفع یدین، ہاتھوں کو اٹھانا، اس بات کے لیے استعارہ ہے کہ پروردگارہ اب میں تمہارے حضور میں آیا ہوں اور تمام چیزوں سے میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ہاتھوں کو اٹھا لینا یہاں تک مطلب خدایا میں نے ہاتھ اٹھا لیا تمام چیزوں سے اور اب میں تمہارے حضور میں ہوں، یعنی اس کی طرف اشارہ ہے۔ وعلیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبہما، اور اپنے ہاتھوں کو پلٹ دو، پلٹ دو یعنی خدا کی طرف کر لو، البتہ خدا کسی سمت میں نہیں ہے، یہ خیال نہ رہے کہ خدا کسی آسمان میں رہتا اس کی طرف کر رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، خدا کسی سمت میں نہیں ہے، لیکن بلندی یعنی اوپر کی طرف کو بلندی حاصل ہے، اس لحاظ سے خدا چونکہ بلند مقام پر ہے اس لحاظ سے ہم ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا لیتے ہیں، یعنی خدا کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلانا۔ تقلیبہما وعلیک بالسواک عند کل وضوء، اور ہر وضوء کے وقت مسواک کی پابندی کرو۔ اس مسواک کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں میرے سمجھ سے بالا تر ہیں، اس لیے کہ اس پر میں نے واقعا کوئی مطالعہ نہیں کیا ہے، کہ ضرور کوئی راز ہے اس کے اندر، بغیر راز کے پیغمبر نے تاکید نہیں فرمایا ہے۔ وعلیک بالسواک عند کل وضوء، جب بھی وضو کر لو تو پہلے مسواک کیا کرو تاکہ منہ صاف ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے خالق کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے نماز کو جائیے۔ وعلیک بمحاسن الاخلاق فارتقبھا، اور اچھے اخلاق کی پابندی کر لو۔ ومساوی الاخلاق فاجتنبھا، برے اخلاق سے دور رہو۔ فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسک، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا اور کوئی نقصان تمہیں پہنچا تو اپنے آپ کی ملامت کر لینا، کسی اور کی ملامت نہ کرنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو نقصان آپ نے خود پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ خصلتیں ہیں جو نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو فرمائی ہیں۔ ان خصلتوں میں سے پانچ جو شروع کی خصلتیں ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ سب سے پہلی خصلت صدق اور سچائی ہے۔ صدق کے حوالے سے بہت ساری روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں، میں نے چار پانچ روایتیں لکھی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، قال علیہ السلام الکذب هو خراب الایمان، حضرت نے فرمایا کہ جس کا ایمان سالم نہ ہو، ایمان میں بگاڑ پیدا ہو، تو اس بگاڑ کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ خود اسی بگاڑ کی نشانی ہے۔ اگر یہ مومن سالم ہو اپنے ایمان میں تو جھوٹ کیوں بولے؟ جھوٹ بولنا بتاتا ہے کہ اس کی ایمان میں کہیں پر بگاڑ پیدا ہو چکی ہے۔ الکذب ہوا خراب الایمان، جھوٹ ایمان میں بگاڑ کی نشانی ہے۔ اور اصول کافی میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے اسبغ ابن نباتہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ قال امیر المومنین علیہ السلام لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزلہ وجدہ۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ایمان اگر مؤمن حقیقتاً ایمان رکھتا ہو تو اس ایمان کے ذائقے کو لمس کرتا ہے، چھو لیتا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں ایک روایت نقل کی ہے مفضل ابن عمر سے اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق سے مفضل نے نقل فرمائی ہے. روایت اس طرح سے ہے کہ مفضل نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مولا یہ بتا دیں کہ ہم لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار کیوں ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا قلوب خلت عن ذکر اللہ فأذاقها اللہ محبت غیرہ. کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ یاد خدا سے خالی ہیں, اور جب دل یاد خدا سے خالی ہو جائیں تو ان خالی دلوں کو خدا نے سزا دی ہے, خدا سزا دیتا ہے. ان دلوں کی سزا کیا ہے؟ اذاقہ اللہ محبت غیرہ, خدا ان دلوں کو اپنے غیر کی محبت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے, پھر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں غیر خدا کی محبت میں. اقتدار کی محبت, مال و دولت کی محبت, فرزند و عیال کی محبت, شہرت سے محبت, طرح طرح کی محبتیں, ان محبتوں میں انسان گھر جاتا ہے. اچھا آپ کو بتا دوں کہ محبت در حقیقت دل کو اطمینان بخش دینے کا ذریعہ ہے, اگر صحیح مورد سے محبت ہو. خوب, اگر محبت غلط چیز سے ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے, بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ پانی انسان کی پیاس کو بجھا دیتا ہے اگر وہ واقعی پانی ہو تو, لیکن اگر انسان شراب کو پانی سمجھ کے اس کی تلاش میں نکلے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے بلکہ پیاس میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے محبت, جس سے محبت رکھنی چاہیے, جس سے محبت کرنی چاہیے, اس سے اگر محبت ہو تو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ محبت کسی ناشائستہ, نالائق اور ناقابل سے ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ انسان کے دل کی بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اسی لیے جب خدا ان دلوں کو سزا کے طور پر غیر محبت خدا میں مبتلا کر دیتا ہے تو یہ دل سکون نہیں پاتے ہیں بلکہ ان کی بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور قرآن مجید میں آیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اطمینان قلب, دلوں کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ یاد خدا ہے, غیر خدا کی یاد نہیں ہے. یاد خدا دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. سو مفضل نے ایک سوال کیا تھا, حضرت نے جواب دیا. سوال یہ تھا کہ غیر خدا کی محبت میں انسان مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ چونکہ دل یاد خدا سے خالی ہیں اس لیے ان دلوں کو خدا نے سزا یہ دی ہے کہ غیر خدا کی محبت میں وہ مبتلا ہو جائیں. سوال کا جواب مل گیا. دوسرا سوال مفضل نے پوچھا کہ اس دل میں یاد خدا کو پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی یاد خدا سے خالی ہونے کا نتیجہ اگر یہ ہے کہ غیر خدا کی محبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر تو یاد خدا اس میں آنی چاہیے. لیکن اس یاد خدا کو ہم کیسے حاصل کریں, کیسے یاد خدا کو حاصل کریں؟ حضرت نے فرمایا صابروا انفسکم علی فعل الطاعات وصونوها عن دنس السیئات. اپنے نفس کو, اپنے آپ کو پابند کرو اطاعت خدا کی. یہ نسخہ ہے امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا, یاد خدا دل میں پیدا کرنے کا نسخہ. نسخہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اطاعت خدا کا پابند کرو. اب اس کے لیے مثالیں دے دوں تو ٹائم بہت لگتا ہے لہذا مثالیں نہیں دوں گا. اطاعت خدا کا پابند, وصونوها عن دنس السیئات, اور اپنے ظرف دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھو. اس لیے کہ اگر اس دل میں گناہ کی آلودگی پیدا ہو جائے تو پھر نور الہی اس میں نہیں سما سکتا ہے. لا الہ الا اللہ, وہ الا اللہ اسی صورت میں آئے کہ تمام آلہ باطل نکل جائیں, دل کثافتوں سے پاک ہو. ہاں پاک ہو تو خدا کی محبت اس میں آ سکتی ہے. لہذا فرمایا کہ سونو ہا اندنا سے سیئات, گناہوں کی آلودگی سے دل کو پاک کرو. یہ دو کام ہیں, اطاعت خدا کی پابندی اور دل کو گناہ کی آلودگی سے پاکیزگی. سو اس کو اگر عبارت اخرى دوسرے لفظوں میں اگر آپ دیکھیں تو نہیں, اوامر کی پابندی اور نواہی سے دوری, واجبات کی پابندی اور محرمات سے دوری, یہی معنی ہے. غور کیا آپ نے, یعنی اپنے آپ کو واجبات خدا کا کی پابندی پر مجبور کرو اور محرمات سے دور رکھو. خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رکھو. اگر ایسا کرو گے تو تجدو حلاوت الایمان, پھر تم ایمان کے ذائقے کو چکھو گے. ہاں ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے, ذائقہ ایمان, ایمان کا اپنا ایک ذائقہ ہے, اس ذائقے کو حاصل کرو گے. پھر جب اس ذائقے کو حاصل کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں گناہ میں لذت محسوس نہیں ہوگی بلکہ ترک گناہ میں لذت محسوس ہوگی. گناہ کو ترک کرنے میں مزہ آئے گا, گناہ کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, ترک گناہ میں مزہ آئے گا. یہ مرتبہ بعد کا ہے, شروع کا جو مرحلہ ہے وہ مشکل ہے. وہ مرحلہ کون سا؟ اوامر کی پابندی, نواہی سے دوری. اس کو یعنی اس مرحلے سے گزرنا مشکل ہے. اگر انسان اس مرحلے کو گزار دے تو بہت آسان ہے, اس کے بعد راستے خود بخود کھل جاتے ہیں. انسان ذائقہ ایمان کو چکھ لیتا ہے, اور جب ذائقہ ایمان کو چکھ لے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گناہ میں اسے کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ ترک گناہ میں لذت محسوس ہوتی ہے. اس روایت میں دیکھیں کہ حضرت نے فرمایا لا یجد عبد طعم الایمان, کوئی بندہ ایمان کے ذائقے کو نہیں چکھ سکتا ہے, حتی یترک الکذب, یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو ترک کرے. جھوٹ, اگر انسان جھوٹ بولے تو پھر وہ ذائقہ ایمان کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. جس انسان کو ایمان کے ذائقے کا پتہ ہی نہ ہو کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے؟ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. لہذا یعنی جھوٹ سے اجتناب, جھوٹ سے دوری ضروری ہے ذائقہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور روایت میں حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے آیا ہے کہ کونوا دعاۃ الناس بالخیر بغیر السنتکم, لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ لیکن لفظوں کے ذریعے سے نہیں, تقریروں کے ذریعے سے نہیں, گفتگو کے ذریعے سے نہیں. پھر کیسے؟ اپنی تلاش اور جستجو کے ذریعے, اپنی سچائی کے ذریعے اور اپنی پاکیزگی اور تقویٰ کے ذریعے. لَيَرَوْ مِنْكُمُ الْإِجْتِحَادُ وَالصِّدْقُ وَالْوَرَعُ, لوگوں کو تمہاری سچائی نظر آنی چاہیے, تمہیں دین کے سلسلے میں جو جد و جہد کر رہے ہو وہ نظر آنی چاہیے, اور تم میں جو پاکیزگی اور پارسائی پائی جاتی ہے وہ نظر آنی چاہیے. جب لوگ اسے دیکھیں گے تو خود بخود دین کی طرف آئیں گے. یعنی تم میں عملی طور پر خوبیاں ہونی چاہیے, ان میں ایک چیز صدق, سچائی. سو ایک اور روایت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقربکم منی غدا واوجبکم علی شفاعۃ اصدقکم لسانا وآداکم للامانہ واحسنکم خلقا. تین چیزوں کا ذکر اس روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے وہ بندہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا, یعنی جس مقام پہ میں ہوں جنت میں, خدا نے جو مقام مجھے عطا کیا ہے اس مقام میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو سچائی میں سب سے زیادہ میرا قریب ہو, سچائی میں. اور امانت داری میں جو سب سے زیادہ میرے قریب ہو, اور بہترین اخلاق رکھنے میں جو میری طرح سے ہو, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا, میرے مرتبے میں ہوگا. ایک اور روایت ہے, یہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے ہے, کتاب کافی میں, عن ابی عبداللہ علیہ السلام, لا تنظر الى طول الرکوع الرجل وسجوده فان ذلك شيء اعتاده. عجیب روایت ہے, فرمایا کہ کسی مرد مومن کے سجدوں کی طولانی کو نہ دیکھو, نہ رکوع کی کثرت کو دیکھو, یعنی اس کی عبادات کو نہ دیکھو. فان ذلك شيء اعتاده, ممکن ہے کہ وہ اس کی عادت بن گئی ہو, معرفت نہیں ہے, عادتاً وہ نمازیں پڑھ رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, رکوع بھی کر رہا ہے عادتاً. فلو ترکہ استوحش لذلك, اس کی چون کی عادت بن گئی ہے, اب اگر یہ نہ کرے تو وحشت میں پڑ جاتا ہے, اسی لیے اپنی عادت کے بنا پر وہ سجدے بھی کر رہا ہے, رکوع بھی کر رہا ہے, نمازیں پہ بڑھ رہا ہے, نوافل بھی بجا لا رہا ہے. یہ معیار نہیں ہے, کسی کو پرکھنا ہو تو پرکھنے کے لیے اس کے سجدوں کو اور اس کے رکوع کو نہ دیکھو. ولیکن انظروا الی صدق حدیثہ و اداء امانتہ, بلکہ اس کے صدق حدیث اور اداء امانت کو دیکھو. ایک نقطہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے, ایک گفتگو میں سچائی اور کردار میں امانت داری. برادران گرامی, اچھی طرح غور کریں, یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. زبان کی امانت داری کا نام سچائی ہے, اور عملی سچائی کا نام امانت داری ہے. کردار میں جو سچائی ہے وہ امانت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, اور زبان کی امانت داری جو ہے وہ سچائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. لہذا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ظہور اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے دو القاب ان کے بہت مشہور ہوئے تھے, صادق اور امین. یہ صادق اور امین, یعنی آپ کی سچائی میں اتنی امانت داری تھی, یعنی گفتگو میں اتنی امانت داری تھی کہ اس گفتگو کی امانت داری کو سچائی کہا گیا, اور آپ کے کردار میں اتنی سچائی تھی کہ اس کردار کی سچائی کو امانت دار کہا گیا, امین کہا گیا. سو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. جو سچ بول سکتا ہے وہ امانت دار بھی ہے, اور جو امانت دار ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. یعنی اس پہلی والی روایت میں بھی ان دو کی طرف اشارہ ہوا, اصدقکم لسانا و اداؤکم للامانہ, یعنی قیامت کے میں میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو زیادہ امانت دار ہوگا اور سچا ہوگا. اور اس روایت میں بھی آیا ہے کہ کسی کے سجدوں کی کثرت کو نہ دیکھو اور رکوع کی طولانیت کو نہ دیکھو, بلکہ اس کے سچائی کو دیکھو اور اس کی امانت داری کو. پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس ماہ صیام میں, ماہ تزکیہ میں, ماہ تہذیب نفس میں ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اس مہینے میں جو تمہارے خاص بندے مخصوص رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں, خدایا ان رحمتوں میں ہمیں بھی شامل حال فرما. پروردگارہ ہماری عمر گزر گئی, اور جتنا حصہ گزر گیا اس میں غفلت میں ہم سے جو خطائیں سرزد ہوئیں, خدایا اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے ان خطاؤں سے درگزر فرما. خدایا زندگی کا جو حصہ باقی ہے اس کو تیری اطاعت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ان تمام نوجوانوں کو مقصد زندگی پانے کی توفیق عطا فرما. خدایا تمام مؤمنین کی حفاظت فرما. خدایا ہمارے اس ملک عزیز کے لیے جو بیرونی اور داخلی شیاطین اس کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں, خدایا ان سازشوں میں ان دشمنوں کو ناکام فرما. خدایا اس ملک کی حفاظت فرما. خدایا جو ممالک دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی پرچار کے لیے جو سجو کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا ان کی طرف بڑھنے والے باطل ہاتھوں کو اپنی قوت قاہرہ سے کاٹ دے. خدایا سلطان دوران امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ایام ظہور کو قریب سے قریب تر فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. رات میں عبادت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے تو دن میں اس طرح سے محنت نہیں ہو پائے گی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے. میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, ہم اگر اپنے ٹائم کو بیلنس رکھیں تو رات میں عبادت بھی ہو جائے گی اور دن میں محنت بھی. البتہ اس زمانے میں چونکہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی منتشر رکھا ہے, اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر پاتے ہیں, اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں اگر جاگ کر گزاریں گے تو دن میں محنت نہیں ہوگی. ظاہر ہے اگر دن بھر مثلا فرض کر لیں کہ کراچی میں خصوصاً رات کے 10 بجے تو رات شروع ہو جاتی ہے, 12 بجے تک تو سونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ سوئیں گے اور پھر اٹھنا بھی چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس کے لیے ٹائم ٹیبل کو تبدیل کرنا ہوگا. وقت پہ نماز مغربین کے فوراً بعد شام کا کھانا کھا لینا چاہیے, اور اس کے بعد 2 گھنٹے بہت ہیں مطالعے کے لیے, دوسرے دن کے مطالعے کے لیے 2 گھنٹے بہت ہیں, اس کے بعد سو جائیں. کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 بجے آپ سو جائیں گے. اگر فرض کر لیں اس سے بھی زیادہ آپ کا ٹائم لگ 11 بجے, اور 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 4 گھنٹے بہت ہیں. 4 گھنٹے کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے اگر اس اپنے آپ کو مرتب انداز میں رکھیں. لیکن اگر اس طرح سے جیسے کہ چل رہے ہیں ایسے چلیں تو یہ پھر ہاتھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. سو ایک اور سوال کیا ہے کہ معرفت خدا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ چند نکات عرض کریں. میرے خیال میں جو ابتدائی ترین مرحلہ ہے معرفت کے حوالے سے, ابتدائی ترین مرحلہ وہ یہ ہے کہ واجبات کی پابندی اور محرمات سے دوری. کوئی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور کسی حرام کے ہم مرتکب نہ ہوں, یہاں سے دروازہ کھل جاتا ہے. اگر انسان اس کی پابندی کر لے تو دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ بقول حضرت آیت اللہ بہجت کے, جتنا معلوم ہے اس پہ عمل کرو تو آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور اگر عمل اس امید میں رہے کہ نہیں پورا سیکھ لوں پھر اس کے بعد عمل کروں تو کبھی عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. لہذا کم سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ واجبات کی پابندی اور محرمات سے دوری, یہی کافی ہے. خوف خدا سے رونا نہیں آتا, کیسے گریہ کریں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ کہ ہم نے ابھی خدا کو ان خدا کی معرفت جس طرح حاصل کرنی چاہیے وہ نہیں کی ہے. اچھا, ایک روایت ہمارے پاس میں نے میری نظر سے گزری ہے, اس روایت میں پوچھا گیا ہے کہ ہمیں نماز تہجد میں کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا ہے. امام نے جواب میں فرمایا ہے کہ اس کے اسباب کو اپنے دن کے کاموں میں تلاش کرو. دن بھر ہم جو کچھ کرتے رہتے ہیں اس کا اثر رات کی نماز کے اوپر پڑ جاتا ہے, اور یہ واقعاً ایسا ہے. حقیقتاً آپ نے دن میں جو کچھ کام کیے ہیں, اچھے یا برے, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ ذہن کی اسکرین پر وہ سارے کام آ جاتے ہیں. آپ پہلے اس کام کو دیکھا, پھر دوسرے کام کو دیکھا, پھر تیسرے کام کو دیکھا, دن بھر جو کچھ ہوا ہے وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں. ظاہر اگر دن معصیت خدا میں گزر جائے اور ذہن میں بار بار اس معصیت کی تصویریں آ جائیں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان روئے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک چیز ہے, دن کے اعمال پر نظر رکھنا چاہیے. دوسری چیز, جو غذا ہم حاصل کرتے ہیں اس غذا میں غور کرنا چاہیے کہ وہ حلال اور پاک ہے یا نہیں. حلال بھی پاک بھی, اس کا بھی براہ راست اثر پڑ جاتا ہے. یعنی براہ راست اثر ہے, غذا اگر حلال نہ ہو یا غذا پاک نہ ہو تو براہ راست اس کا اثر پڑ جاتا ہے نماز کے اوپر. تو یہ رونا نہیں آتا ہے, اس کے اسباب یہ ہیں. اگر ان کو دور کریں گے, دن کے اعمال کو اطاعت خدا میں ہم اپنا دن گزاریں اور حلال اور پاک غذا کھائیں تو انشاءاللہ رات کی عبادت میں ذائقہ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور سوال کیا کہ کیا مذاقاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے جبکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو؟ اچھا جبکہ ہمارے سامنے رسول خدا اور علی کے کھجور کھانے والا قصہ موجود ہے. کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے. اچھا اس کھجور والے قصے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولا گیا ہو, جھوٹ سے دور رہ کے ایک لطیفہ ہے وہ, کہ فرمایا کہ آپ کے سامنے کتنے مثلا کھجور کی گٹھلیاں ہیں علی, ماں نہیں آپ نے کتنے کھجوریں کھائی ہیں, تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو اس میں مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ کوئی جھوٹ کا واقعہ ہو. جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھوٹ سے دور رہ کے ہے. البتہ اس روایت میں جو ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تصریح ہے, صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جھوٹ سے دور رہو, جدہ وحز لہو, یعنی چاہے وہ مذاقن آپ جھوٹ بولیں یا یہ کہ جان بوجھ کر. دیکھیں یاد رکھیں عادتیں ارتکاب سے بنتی ہیں, چھوڑنے سے چھوٹ جاتی ہیں, عادتیں ایسی ہیں. اگر ہم مذاقن بھی جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جھوٹ کی عادت بن جائے گی, اور اگر ہم جھوٹ میں یعنی مذاقن بھی جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ کو ترک کریں بالکل سرے سے, تو وہ جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی. لہذا اگر اپنی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ مذاقن بھی جھوٹ نہ بولا جائے. وصیت کا ایک حصہ رہا ہے خدا میں خرچ کرنے والے کے لیے, اور یہ کہا گیا کہ اتنا خرچ کرو رہا خدا میں کہ زیادہ روی کا احساس ہو. کیا آپ کے پاس استطاعت نہ ہو لیکن سامنے والا بہت زیادہ ضرورت مند ہو, وہ شخص جس سے سوال کیا گیا وہ قرض لے کر, قرض لے کر مدد کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے, جو کچھ ہے اسے خرچ کرنے کی بات ہے, قرض لے کے کسی کی مدد کرنے کا کوئی تذکرہ اس میں نہیں آیا ہے. اور اسلام میں اس کی مطلوبیت بھی معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ قرض خود قابل مذمت شے ہے, قرض لینے کی کوئی مدح نہیں کی گئی ہے بلکہ مذمت کی گئی ہے. لہذا قرض لے کے کسی کی مدد کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. حاکموں کی خیانت سے کیا مراد ہے؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی کیا تبصرہ کروں کہ حاکموں کی خیانت سے کیا مراد ہے. رعایا کے حقوق کا پاس نہ رکھنا اور ساری مال اور دولت کو اپنے پارٹی کے افراد میں اور دیگر افراد میں تقسیم کر لینا, اور ایک خیانت تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو اس منصب کے لیے اہل نہیں ہے وہ اس منصب پہ آ جائے. اس منصب پہ آنا خود خیانت ہے. جو کسی منصب کے لیے اہل نہیں ہے, اہل افراد کے ہوتے ہوئے وہ اگر اس منصب پہ بیٹھ جائے تو یہ خود خیانت ہے. سب سے بڑی خیانت تو یہ ہے. اور ظاہر ہے ایسے افراد اقتدار پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, قدم قدم پہ وہ خیانتیں کر لیتے ہیں. آج کے بیان سے واضح ہو گیا کہ نوافل کی کتنی اہمیت ہے, لیکن کیا وجہ ہے ہمارے یہاں اہل سنت برادران کے نسبت نوافل کی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی؟ سوال بہت اچھا ہے واقعی, یعنی اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا ہے, وہ واقعاً ایسا ہے کہ کیوں اہمیت نہیں دیتے ہیں, اہمیت دینی چاہیے. جبکہ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ ہمارے شیعوں یعنی شیعوں کی خصلتیں بیان ہوئی ہیں, ان میں آیا ہے کہ 51 رکعت نمازیں, تصریح ہے اس میں. تو بات بالکل صحیح ہے, اور جتنا زیادہ ہم ان نوافل کو اہمیت دیں گے اسی حساب سے ہم اپنے معنوی تکامل سے زیادہ قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ابھی کچھ رہتے ہیں, ایک سوال ہو رہا ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کی اور آخری وقت میں آپ کو جڑی بوٹی کھانی پڑی, اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ جڑی بوٹی یعنی وہ شیب ابو طالب میں جو محاصرے میں تھے ان دنوں میں ہاں پتے کھانے پڑے تھے, جڑی بوٹیوں کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے, ان دنوں میں پتے کھانے پڑے تھے, یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دیکھیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی واقعی عظیم خدمات ہیں. میں کبھی کبھی اس پر سوچتا ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سرمایہ دار خاتون کہ جسے ملکۃ العرب کہا جائے, اور اس کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا, ان کی جب شادی ہوئی تو جہیز میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, بالکل مختصر چیزیں, ایک مشکیزہ, ایک جانماز, کچھ جوتے, ایک لوٹا, اور یہ بالکل سطحی چیزیں. اور پھر انہی کے گھر میں خدا نے دو نور نظر عطا کیے, حضرت امام حسن اور امام حسین, اور یہ کسی مصلحت خداوندی سے بیمار ہوئے, اور انہوں نے نذر کیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے. ٹھیک ہوئے, روزے رکھے, اور روزے رکھے وہ روزے بھی اس حال میں کہ کھانے کے وقت, افطار کے وقت جتنا انہوں نے اپنے لیے کھانا تیار کیا تھا, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, میں کوئی یتیم ہوں, کوئی اسیر ہوں, کوئی فقیر ہوں, 3 دنوں تک مسلسل, اور جو کچھ تیار کیا تھا وہ دے دیا, اس کے بعد پھر بھوکے رہے. یعنی یہ چیز حیرت آور ہے کہ ملکۃ العرب کی بیٹی, اس کے گھر میں یہ حال ہو کہ افطار کے لیے جو تیار کیا تھا وہ دے دیا جائے, تو اب ان کے پاس کچھ نہ ہو افطار کرنے کے لیے. یہ مثال تو منفرد ہے, یعنی اس طرح سے ہم بن ہی نہیں سکتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین کے فرمائشات میں آیا ہے کہ لا یقاس بنا آل محمد منکم احدا, ہم آل محمد کے ساتھ تم میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے, یعنی تم ہماری طرح نہیں بن سکتے ہو. ولیکن اعینونا بالورع والتقوی, لیکن ورع اور تقوی کا جو راستہ ہے اس راستے پہ چلنے میں ہمارے مددگار بنو, جو ہمارا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرو. ہو بہو حضرت خدیجہ کی طرح بننا میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اگر محال نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, لیکن یہ کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مال دنیا سے محبت نہیں رکھنی چاہیے بلکہ خدا سے محبت رکھنی چاہیے, یہی سبق حاصل ہو جاتا ہے. اور خدا انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے, مجھے صرف بولنے اور آپ کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھے بلکہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.